ذكر عليك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد باب الرجاء قال الله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال تعالى وهل نجازي إلا الكفور وقال تعالى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى وقال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقى إلى مريم وروح منه والجنة والنار حق أدخله الله الجنة على من كان من العمل وفي رواية لمسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار پردانشین محترمہ مائیں اور بہنیں اور یہ میرے بھائیوں آج امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک باب ہے اپنی کتاب میں ریاض الصالحین میں باب الرجاء اللہ سے پر امید رہنا اللہ سے سب سے زیادہ امید رکھنا اس پر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کچھ قرآن کی آیتیں ذکر فرما رہے ہیں اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث کو بیان فرماتے ہیں سب سے پہلی آیت جو یہاں بیان کی ہے وہ قل یا عبادی الذین اسرفوا فرمایا اے میرے بندے اللہ نے قرآن کریم میں اس آیت میں جو لفظ استعمال فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا مسند احمد کی حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ کے حبیب کا فرمان ہے دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں اس آیت کے مقابلے میں مجھے پسند نہیں ہے یہ آیت اتنی بڑی ہے دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں کیا نہیں ہے دنیا میں ان تمام میں سب سے زیادہ اگر مجھے کوئی کہے کہ کیا پسند ہے تو یہ آیت قل یا عبادی الذین اسرفوا اور یوں نہیں کہا او میرے بندے یوں نہیں کہا او زنا کرنے والے او چوری کرنے والے او غیبتیں کرنے والے او برائی کرنے والے او مال لوٹ کر کھانے والے فلاں فلاں کوئی لقب نہیں یا عبادی اے میرے بندے اور وہ بھی میرے بندے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسرفوا سے مراد کبیرہ گناہ کرنے والے یہاں صرف رابعہ بصریہ کا ذکر نہیں ہے اور جنید بغدادی جیسا نہیں وہ لوگ جنہوں نے کبیرہ گناہ کیے ہیں ان کو اللہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں جس کے گناہ کی کوئی حد نہیں اس کو اللہ کہہ رہے ہیں اسرفوا علی انفسہم جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے میری نافرمانی کر کے، ان کو کہہ رہے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، آ جا میرے سامنے، میں تجھے معاف کر دوں گا، مجھے کیا ملے گا، عذاب دے کر مجھے کیا ملے گا؟ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں ما يفعل اللہ بعذابكم، کیا ملے گا تمہیں عذاب دے کر؟ اگر تم ایمان والے ہو، گناہ ہو گئے توبہ کر لو، آؤ معاف کرنے کے لیے تیار ہو. دوسرا مطلب اس کا یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ دنیا میں جب کوئی بندہ، جب کوئی انسان دوسرے سے ناراض ہو جاتا ہے تو کبھی سامنے آ کر استقبال نہیں کرتا. کوئی دیکھا کبھی اگر مجھ سے کوئی ناراض ہو گیا کبھی میرا ویلکم کیا اس نے؟ کبھی نہیں. کبھی ہے نیچر ہی نہیں انسان کا، بلکہ وہ تو گئے کل دیکھیں گے. اگر تیسرا آدمی سفارش کے لیے جائے تو آج نہیں کل دیکھیں گے، سوچیں گے معاف کرتا ہوں نہیں کرتا. بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ وہ تو کہتا ہے میرے جنازے میں بھی نہیں آنا، کہتے ہیں کہ نہیں، بہت سارے ایسے ایسے الفاظ کہتے ہیں. لیکن قربان جاؤں اللہ تبارک و تعالی پر، کیا فرماتے ہیں من تقرب الی تلقیتہ من بعید، فرمایا اے گنہگار بندے جب تو میری طرف آ رہا ہے، جب تو آتا ہے تو میں باہر نکل کر تیرا ویلکم کرتا ہوں. اللہ کے حبیب کا فرمان حدیث قدسی ہے، من تقرب الی تلقیتہ من بعید، دور سے ویلکم کرتا ہوں. سبحان اللہ، یعنی تو آ رہا ہے میں تیرے سامنے آ جاتا ہوں. کبھی نہیں دیکھا کہ یہ گھر والا مجھ سے ناراض ہے، اپنے گھر سے باہر نکل کر ویلکم کیا ہو، بلکہ وہ دیکھتا ہے یار یہ کون ہے، دروازہ نہیں کھولتا، ویلکم تو دور کی بات ہے، دروازہ ہی نہیں کھولتا، ہوگا ایسے. یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو توبہ کی نیت سے آ رہے ہو، گناہ کر کے توبہ کی نیت سے آ رہے ہو، ان لوگوں کے لیے میرا اللہ کہہ رہا ہے من تقرب الی تلقیتہ من بعید. لیکن جو توبہ نہیں کرتے، گناہ کرتے رہتے ہیں، مومن ہیں لیکن گناہ کرتے رہتے ہیں، ان کے لیے میرا اللہ کیا کہتا ہے ومن اعرض عنی نادیتہ من قریب، کیا کہہ رہے ہیں جو مجھ سے بھاگ رہا ہے، میرے قریب نہیں آتا، توبہ نہیں کرتا، میرے گھر میں نہیں آتا ہے، میرے سامنے آ کر معافی نہیں مانگتا ہے، نہ دیتہ من قریب، میں اس کے قریب جا کر اس کو بلاتا، آنا یار کیا بات ہے، تو میرے قریب کیوں نہیں آتا، میرے قریب کیوں نہیں آتا؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے. کبھی دیکھا ایسا کہ انسان بھاگے، ارے وہ مجھے سلام نہیں کر، میں کیوں کروں؟ اللہ کہہ رہے تو نہیں آتا، میں خود تیرے پاس آتا ہوں. نادیتہ من قریب، ارے مجھ سے بھی اچھا کوئی ہے، مجھ سے بھی بڑا کوئی دینے والا ہے، مجھ سے بھی بڑا کوئی قریب رزاق ہے، رحیم ہے، کریم ہے، کدھر جا رہا ہے تو کہاں آنا، آ میں تجھے معاف کر دوں گا. اور قرآن کیا ہے یا ایھا الانسان، او انسان، ایسا لفظ ہے یا ایھا الانسان جس سے شہد تپک رہا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ساری دنیا کا شہد اس میں ڈال دیا جائے پھر بھی یہ لفظ ان شہدوں سے زیادہ میٹھا ہے. او میرے انسان، یعنی میں نے تجھے بنایا ہے، ما غرک بربک الکریم، اس کریم آقا سے تجھے کس نے دھوکے میں ڈالا، آنا کدھر جا رہا ہے تو، میں تو تیرا اللہ ہوں، تو مجھے چھوڑ کر کہاں جائے گا؟ کون ہے جو تجھے معاف کرنے والا؟ کون ہے تجھے روزی دینے والا؟ کون ہے بتا تو صحیح. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک صحابی کے ساتھ اونٹنی پر بیٹھے اور جا رہے تو دعا پڑی بیٹھے، اور پھر ایک جگہ پر پہنچے، اونٹنی سے نیچے اترے، دعا پڑی، پھر آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرائے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ صحابی سے کہا مجھے پوچھتے کیوں نہیں، میں نے ایسا کیوں کیا؟ کہا بتاؤ نا تم نے ایسا کیوں کیا؟ صحابہ تو صحابہ ہوتے ہیں. حدیث میں ایک جگہ آتا ہے حضرت سلمان فارسی اور ابو عثمان رضی اللہ عنہ دونوں سفر کر رہے جنگل میں چلے گئے. اور یہ پٹ جر کا جو زمانہ ہوتا ہے جس میں پتے گرتے ہیں سوکھ جاتے ہیں اوپر اور ہلاؤ تو گرتے ہیں نا درخت پر سے, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ درخت کو ہلایا اور پتے سارے تھر 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 گرنے لگے, سارے پتے درخت سے گرنے لگے. تو حضرت سلمان فارسی نے پوچھا ابو عثمان مجھے پوچھتے کیوں نہیں, میں نے ایسا کیوں کیا, مجھے پوچھتے کیوں نہیں, میں نے ایسا کیوں کیا. فرمایا بتاؤ کیوں کیا آپ نے. فرمایا ایک مرتبہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ درخت کو ہلایا اور پتے جھڑنے لگے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہا سلمان مجھے پوچھتے کیوں نہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا, مجھے پوچھتے کیوں نہیں میں نے ایسا کیوں کیا. فرمایا اللہ کے رسول بتائیے. فرمایا میں نے ایسا اس لیے کیا تمہیں بتانے کے لیے کہ جو آدمی نماز پڑھتا ہے پانچ وقت کی اس کے گناہ ایسے ہی گر جاتے ہیں جیسے میں نے درخت کو ہلایا اور اس کے اوپر سے پتے گر گئے. اسی طرح حضرت علی کہہ رہے مجھے پوچھتے کیوں نہیں, تو کہا کیوں کیا آپ نے. فرما اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں پر آیا, آپ نے اس طریقے سے دعا پڑھی, پھر آسمان کی طرف مسکرائے دعا پڑھ کر, تو میں نے مجھے کہا علی پوچھتے کیوں نہیں تم مجھے کہ میں نے ایسا کیوں کیا. کہا بتائیے نا آپ نے ایسا کیوں کیا. فرمایا جب میں نے دعا پڑھی اور اس کے بعد میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو میں مسکرایا کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بندے کیا کہہ رہے, لا یغفر الذنوب الا انت, مجھے کہہ رہے ہیں میرے فرشتوں یہ بندے مجھے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے, تو اللہ کو بھی مسکراہٹ آ گئی تو میں بھی ہنسنے لگا کہ بندہ جانتا ہے کہ اللہ کے سوا اس کا کوئی نہیں ہے. لفظ تو دیکھو اسرفوا علی انفسہم, اتنے گناہ کرنے کے بعد بھی اللہ کے نبی کے لیے آج سب سے بڑی ہے سبحان اللہ. فرمایا تم نے کیسے کیسے گناہ کیے لیکن آ جاؤ میرے دربار میں. یہ مہینہ شروع ہو رہا ہے بھائی, شروع ہو ہی گیا, دوسری شعبان آج, اس مہینے میں ہمیں توبہ کرنی ہے تاکہ رمضان کے مہینے کی رحمت ہمیں ملے, اور وہ بھی کیسی, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغ لنا رمضان. اگر ہمیں شعبان کے مہینے میں برکتیں ملے گی ہماری مغفرت ہوگی, کیوں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے, کیوں حضرت عائشہ پوچھ لی. فرمایا اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے اتنا کسی مہینے میں نہیں, کیوں اس مہینے میں میرے اعمال اللہ کے سامنے جائیں گے. کیا کہہ رہے ہیں, میرے اعمال اللہ کے سامنے جائیں گے. او میرے بھائیو اور پردہ نشین میری محترمہ مائیں اور بہنیں, نبی کے اعمال میں کیا ہوگا بتاؤ نا, نبی کے اعمال میں نمازیں ہوگی, نبی کے اعمال میں نفل روزے ہوں گے, نبی کے اعمال میں رات کی لمبی لمبی نمازیں ہوگی, نبی کے اعمال میں ایک ایک رکعت میں چار چار دس دس پارے ہوں گے اور ذکر اللہ ہوگا, کہاں گناہ ہے, انبیاء تو معصوم ہے, پھر بھی اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میرے اعمال اس مہینے میں اللہ کے سامنے جائیں گے, اور میں چاہتا ہوں اس حال میں جائیں کہ میں روزے دار ہوں. پھر روزے دار ہم تو گناہ کے باوجود بھی نہیں کرتے, وہ تو گناہ نہیں تھا, معصوم تھے انبیاء علیہ السلام, پھر بھی کتنا اللہ سے ڈرنے والے تھے اس مہینے. اس مہینے میں پورے سال کا جاتا ہے اور آئندہ سال کیا ہوگا دیا جاتا ہے, اس لیے اس مہینے میں ہمیں مغفرت کر مانگنی ہے, توبہ کرنی ہے تاکہ آنے والا رحمت کا مہینہ شروع دین سے ہمارے لیے رحمت کا ذریعہ بن جائے. تو مدینہ منورہ کے ایک شیخ نے بڑی اچھی نصیحت بیان فرمائی, اس میں سن رہا تھا کہ رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی تمہیں تین کام کرنے ہیں, بلکہ شعبان ہی سے, ایک تو یہ دعا کرنی ہے اللہ اس سال تو مجھے شب قدر ملنی ہی ملنی ہے, اس کی کوشش کرنی, یعنی دعائیں کرنی, اللہ شب قدر مجھے دے دینا, اس لیے کہ ایک شب قدر مل گئی 80 سال کے گناہ معاف اور 80 سال کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. 80 سال تو ہمارے زندگی کے ہے ہوتے بھی نہیں, اتنے ثواب. نمبر دو, عشاء اور فجر کی نماز با جماعت پڑھنی ہے. عورتوں کو اپنے گھر میں وقت پر عشاء فجر کی نماز پڑھنی ہے. نمبر تین, آخری یعنی پورے مہینے میں, پورے مہینے میں صرف 10 منٹ کے لیے, 10 منٹ کے لیے اللہ کے سامنے تہجد پڑھ کر دعائیں کرنی ہے کہ اللہ میری مغفرت کر, مجھے رحمت دے دے, جہنم سے مجھے آزاد کر دے. یہ تین کام کر رہے ہیں. اگر یہ تین کام کر لیے تو آنے والا پورا سال اللہ ہماری حفاظت کر لے گا. اس لیے کبھی کبھی سال میں فور سیل کیا بولتے ہیں اپنے, کیا بولتے ہیں اس کو, سیل لگا دیا جاتا ہے, سیل لگا دیا جاتا ہے. اللہ سال میں یہ بھی سیل لگا رہے ہیں, آؤ آؤ, لیکن اس کے لیے پہلے سے اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں, بارک لنا فی رجب, اتنی برکت دے مجھے کہ آنے والا مہینہ جو ہے نا میرا صحیح ہو جائے, رمضان والا. اس لیے ابھی شعبان شروع ہو گیا, ابھی تو کہہ رہے تھے رجب ہے, ابھی دیکھو شعبان بھی شروع ہو گیا, اب یہ بھی ختم ہو جائے گا اور ابھی رمضان کا مہینہ آ جائے گا, پتہ بھی نہیں چلتا ہے. اور کتنے رمضان چلے گئے ہمیں پتہ بھی نہیں کہ ہماری شب قدر بھی قبول ہوئی یا نہیں ہوئی. اس لیے اللہ سے مانگنا ہے تاکہ قیامت کے دن رجسٹر میں لکھ تو دیا جائے, اللہ فرشتوں سے کہہ دے کہ انہوں نے مانگی ہے کہ نہیں مانگی. اگر مانگی ہے نہیں ملی تو پھر بھی اللہ کہے گا مانگی ہے چلو دے دو, میں نے نہیں دی ہے لیکن مانگی ہے, مانگنے پر دے دو, مانگے تو صحیح اللہ پر. یہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ہے, اللہ کی رحمت سے نا امید. اور میں پہلے سے کہا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے دنیا بنائی ہے اور دنیا کو بہانے پر چلا رہا ہے, ایکسکیوز, ساری دنیا بہانے پر, بیمار ہے جاؤ ڈاکٹر کے پاس, کام کرنا ہے جاؤ کام کرنے کے لیے دکان پر, حلال روزی کماؤ جی, آرام چاہتے جاؤ رات میں سو جاؤ, یہ سارے بہانے ہیں. اولاد چاہیے شادی کرو, بہانے ہیں. ورنہ اللہ کہہ رہے ہیں مجھے بہانوں کی ضرورت نہیں, لیکن میں نے بہانہ تمہارے لیے بنایا ہے, اسباب بنایا ہے, ورنہ میں بغیر مرد عورت کے بھی آدم کو پیدا کر سکتا ہوں, اور بغیر بیوی کے آدم کے پیٹ سے میں عورت کو نکال سکتا ہوں ہوا کو, اور بغیر باپ کے میں عیسیٰ کو پیدا کر سکتا ہوں, اور میں سب کچھ کر سکتا ہوں میں جو چاہے. بہانہ ہے یہ, تو تمہارا بہانہ ہے کہ تم میاں بیوی ملتے ہو تو اللہ پاک اولاد دے دیتا ہے. لیکن اس میں بھی دیکھو 14 سال ہو گئے, 10 سال ہو گئے, 5 سال ہو گئے, کسی کی اولاد ہی نہیں ہے, کسی کیا لڑکیاں ہیں لڑکیاں ہیں, کسی کیا لڑکے ہی لڑکے ہیں, اور کسی کی بالکل نہیں, کتنے قطرے ضائع ہو گئے. اور ایک بہانہ ہے, پر اللہ کہہ رہے یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور, میں جسے چاہتا ہوں لڑکے دیتا ہوں, میں جسے چاہتا ہوں لڑکیاں دیتا ہوں, اور میں جسے چاہتا ہوں کچھ نہیں دیتا ہوں. عقیمہ بنچ, میں نہ چاہوں تو نبی کو بھی نہ دوں, میں چاہوں تو فقیر کو بھی دوں. بات سن رہی ہے, قرآن کریم کے 16 پارے میں آپ نے پورا واقعہ پڑھا ہو, سنا ہوگا, تفسیر میں لکھا ہے کہ مریم علیہ السلام یہ بیٹی کس کی ہے, حضرت عمران علیہ السلام, عمران نبی ہے, ان کی بیٹی حضرت مریم ہے, ماں کس کی ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے, مریم علیہ السلام کی. والد کا انتقال ہو گیا جس وقت مریم اپنی ماں کے پیٹ میں تھی, بچہ جیسے نبی علیہ السلام ماں کے پیٹ میں تھے, باپ کا انتقال ہو گیا تو مریم پیدا ہوئی ایسے جیسے یتیم تھی, باپ نہیں تھی, دنیا سے چلے گئے. اب ماں نے تو دعا مانگی تھی کہ اللہ تو مجھے لڑکا دے گا تو اس لڑکے کو مسجد اقصی بیت المقدس میں میں اس کو وقف کر دوں گا. لڑکے کو کیا مطلب وقف کا, یعنی مسجد کا کام پورا وقف اللہ کے لیے کرتا رہے گا. نبی علیہ السلام کے زمانے میں مسجد نبوی میں ایک حبشی عورت काम करती रहती थी, झाड़ू देती वगैरह। उस जमाने में चटाई भी कारपेट तो नहीं थी, लेकिन सारा काम। जब उसका इंतकाल हो गया, इंतकाल हो गया तो अल्लाह के रसूल शास्त्र उनको पता नहीं चला, दफन कर दिया कि रात का वक्त होगा। साहबा ने तकलीफ नहीं दी आप सासलम को, नमाज पढ़ के दफन कर दिया। अल्लाह के रसूल सासलम पूछा वो किधर है, कहा उसका तो इंतकाल हो गया। अल्लाह के नबी सासलम उसकी कब्र पर गए और उसके लिए मगफिरत की दुआ की है। हजरत मरियम अरे हजरत इमरान की बीवी ने दुआ की, अल्लाह पाक तू मुझे लड़का तो मैं उसको बैतुल मक्दिस में वकफ कर दूंगी, वो जो खिदमत करेगा तेरे घर की करते रहेगा पूरी जिंदगी बस। लेकिन जब पैदा हुई तो लड़का नहीं था, लड़की हुई, वही मरियम अलैहिस्सलाम है। तो मां जो है अल्लाह से कहने लगी, जिसका जिक्र कुरान में है, कि अल्लाह मैंने तो लड़का मांगा था और उस पर नजर भी मानी थी मैंने, लड़की है, लड़की तो कोई मस्जिद में नहीं रखता है, उसकी नजर कैसे मानू, क्या करूं मैं अब इसको कौन। तो मरियम अलैहिस्सलाम की मां ने, हजरत इमरान तो नबी थे और उनके सहाबा बहुत थे मस्जिद अक्सा में, उन सहाबा में से एक सहाबी हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम भी थे, बाद में अल्लाह पाक ने उनको नबूवत भी दी है। जकरिया अलैहिस्सलाम हजरत इमरान के शागिर्द, तो जकरिया अलैहिस्सलाम, सारे सहाबा ने कहा कि हम इसको लुक आफ्टर करेंगे। वो कहता है मैं ले जाऊंगा अपने घर मरियम को पालूंगा, वो कहता है मैं ले जाऊंगा, वो कहता है मैं ले जाऊंगा। अल्लाह पाक ने कुरान में जिक्र किया कि सारे सहाबा कह रहे हम करेंगे, ऐसा करो तुम में से सब के सब तौरात से लिखने वाली जो पेन होती है, उस जमाने लकड़ी के पेन होते थे जिसे तौरात लिखते थे बैठ करके, उन तमाम के तमाम सहाबा अपने हाथ में पेन लेकर पानी के पास जाओ, समंदर के पास जाओ और अपना पेन समंदर में डालो, जिसका डूब जाए वो नहीं लेगा लड़की को, लेकिन जिसका कलम ऊपर बाकी रहे वो लड़की की परवरिश करेगा। ये अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया है, अकलाम का पूरा वाक्य जिक्र किया है सूरह बकरा। सारे सहाबा पेन लेकर गए, उसमें ज़करिया अलैहिस्सलाम भी, सबके सब, सबने पेन रखी पानी पर, सबकी पेन डूब गई सिवाय ज़करिया अलैहिस्सलाम। और इसमें हिकमत भी बड़ी अजीब है कि ज़करिया अलैहिस्सलाम के निकाह में जो औरत थी वो हजरत इमरान की बीवी की बहन थी, यानी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की खाला थी, और खालतु कल उम है, खाला मां के बराबर होती है, तो मां लुकाफ्टर जैसे करती है खाला भी लुकाफ्टर करेगी। उनकी पैर नहीं डूबी तो फिर कहा चलो ज़करिया अलैहिस्सलाम इस बच्ची को अपने घर ले जाएंगे, खाला के यहां परवरिश होगी। बड़ी मेहराब था उनका एक तरफ, जिसमें मरियम अलैहिस्सलाम जैसी जैसी बड़ी होती थी तो घर में खाना पीना खाती थी, नहा लेती थी, लेकिन इबादत के लिए वहां चली जाती थी और लंबी लंबी इबादतें करती थी मस्जिद अक्सा में एक कॉर्नर में मरियम अलैहिस्सलाम। एक मरतबा ज़करिया अलैहिस्सलाम आए, रूम तो बंद है, देखा सामने अंगूर पड़े हुए हैं, कुरान में इसका लिखा है सामने अंगूर है। पूछा अन्ना लक हादा या मरियम, अन्ना लक हादा, अभी तो अंगूर की सीजन भी नहीं, ये किसने दिया तुमको, तेरी परवरिश तो मेरे यहां होती है, या तो मैं खरीदूंगा, ये कहां से लाई तू, अन्ना लक हादा, ये तेरे बिस्तर पर तेरे बैठने की जगह अंगूर तू खा रही है और अभी तो सीजन भी नहीं है, मैंगो की सीजन, नो मैंगो किधर से आ गई, ये सीजन अंगूर किधर से आ गया। कहा कालत हुआ मिन इंदिल्लाह, क्या कहने लगी, अल्लाह ने मुझे आसमान से भेजा है, जन्नत के अंगूर अल्लाह ने भेजे उनके सामने, कुरान में इसका जिक्र है तीसरे सिपाह में देखो। कालत मरियम ने कहा हुआ मिन इंदिल्लाह, अल्लाह की तरफ से आए हैं, वह फरिश्ता लग। उस वक्त ज़करिया अलैहिस्सलाम की उम्र 100 साल की थी और बीवी की उम्र करीबन 90 साल की होगी, जिसका जिक्र 16वें पारे में है। वो खजूर, वो अंगूर को देखकर, खजूर अभी रमजान तो याद आता है, अंगूर को देखकर हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाया, अल्लाह तू जब मरियम को کا سیزن میں انگور دے سکتا ہے تو میں بھی تو کا سیزن ہوں، یعنی بوڑھا ہو چکا ہوں، جس کا ذکر ہے میں بوڑھا ہو گیا اور میری بیوی بانج ہے، اللہ تو کا سیزن میں انگور دے سکتا ہے تو کا سیزن میں اولاد بھی تو دے سکتا ہے، اے اللہ مجھے بچہ چاہیے، مجھے بچہ دے دے، اس عمر میں بھی نا امید نہیں ہو رہے ہیں، اس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، اس عمر میں بھی اللہ سے امید رکھتے ہیں، معلوم ہوتا ہے اللہ پر امید رکھنا چاہیے، اللہ کے لیے کوئی مشکل اس کے لیے کیا مشکل ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے، 100 سال کی عمر ہے، خود 16 پارے میں کہہ رہے ہیں، وَمْرَاتِ آخر، میری بیوی بانج ہے، بانج کا مطلب پہلے کبھی بچے ہی نہیں ہوئے، اور حیض کا خون بھی بند ہو گیا، اس عمر میں حیض کا خون بند ہو جاتا پھر بچوں کا تو کوئی امید ہی نہیں ہوتی ہے، لیکن دعا بھی عجیب دعا تھی حضرت زکریہ علیہ السلام کی، موقع اور محل سے دعا کرنی چاہیے، ہے نا، موقع اور محل سے دعا کرنی چاہیے، ہم موقع اور محل سے دعا نہیں کرتے، میں کہا کرتا ہوں کہ صفا مروہ کی صحیح کرتے ہیں تو کوئی کیا پڑھتا ہے، کوئی کیا پڑھتا ہے، کوئی کیا پڑھتا ہے، لیکن کبھی سوچا نہیں کہ یہاں کون سی دعا کرنی چاہیے، کبھی تو سوچے کہ اللہ یہاں حضرت ہاجرہ اور اسماعیل ان کا بچہ تھا، اے اللہ اسماعیل کے پیروں کے نیچے سے جبرائیل علیہ السلام کے پر مارنے سے پانی نکلا ہے، یوں دعا کرے اللہ جیسے اسماعیل ہاجرہ کا فرما بردار تھا، اپنی ماں کا فرما بردار تھا، میرے بچوں کو بھی میرا فرما بردار بنا دینا، اے اللہ جس طرح اسماعیل علیہ السلام کو نبی بنایا جی، اور ان کے اندر سے امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، اے اللہ میرے بچے کو بھی ولی بنانا، نبی تو نہیں کیا ہے، ولی بنانا، کتب بنانا، ابدال بنانا، اور اس کی نسل سے بھی ولیوں کا سردار پیدا کرنا، کبھی دعائیں کی اس طرح موقع اور محل ہوتا ہے دعا کرنے کا، اس طرح کی دعائیں ہوتی ہیں، موقع اور محل سے دعائیں کی جاتی ہے، اگر اس طرح دعائیں دیکھو زکریا علیہ السلام نے، اب کیا موقع تھا، انگور دیکھ کر کہا اللہ تو کس سیزن میں انگور دے سکتا ہے، اوپر سے تیرے لیے مشکل نہیں ہے تو یہ کس سیزن میں، جبکہ میں بوڑھا ہو گیا، بال ایک بھی کالا نہیں تھا، سفید ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، شیخ کا ذکر ہے، شیخ بالکل برا ہوں اور میری بیوی بانج ہے، بچے نہیں ہے، پھر بھی تیری قدرت میں امید رکھتا ہوں بچہ دے دے، فوراً یا زکریہ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریہ دعا تو تم نے کر لی، اب ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں، چلو تمہاری دعا قبول ہو گئی، ہم تمہیں ایک غلام کی یعنی ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں، لڑکا بھی ایسا ہوگا جس کا نام میں اللہ خود رکھوں گا، لم نجعل له من قبل سمیا، ایسا نام دوں گا تیرے بچے کا کہ آدم علیہ السلام سے آج تک کسی نے ایسا نام نہیں رکھا، نام بھی ایسا دیا، اسمہ یحییٰ، قرآن میں نا اس کا نام اللہ دے رہے، بچہ بھی دیا 100 سال کی عمر میں، معلوم ہوتا ہوپلس نہیں بننا چاہیے، اللہ سے امید ضرور رکھ، این تک میری روح نکل رہی، اللہ تجھ سے امید ہے معاف کر دے گا، امید ہے، جوانی میں خوف ہو، بڑھاپے میں امید ہو، اللہ میں بڑا ہو گیا، عبادتیں کرتے کرتے میں جانتا ہوں میری نمازیں اتنی اچھی نہیں ہے، اخلاص والی نہیں ہے، لیکن جھکا تو تیرے سامنے ہوں، بڑھاپے میں تو معاف کر دے اللہ، آدمی امید رکھے اللہ سے اور امیدوں پر اللہ فیصلے کر دیتا ہے، فرمایا بندہ جیسے میرے ساتھ گمان کرتا ہے ویسے میں فیصلہ کرتا ہوں جی، ہاں اب دیکھو زکریا علیہ السلام، اس لیے نام بھی اللہ نے عجیب دیا یحییٰ، امام غزالی فرماتے ہیں عجیب بات، فرمایا یحییٰ کے معنی ہے حیات زندگی والا، who got some life، کیسی لائف، قیامت کے دن جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اب دونوں کے درمیان میں موت کو مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا، موت جو ہے نا یہ موت ملک الموت نہیں، موت کو مینڈے کی شکل میں، مینڈا یعنی شیپ، اس کی شکل میں لایا جائے گا اور اس کو ذبح کیا جائے گا۔ کیوں ذبح کیا جائے گا؟ جنتیوں کی خوشی بڑھانے کے لیے کہ اب کھیل کود کھاؤ پیو مزے کرو، تمہاری موت نہیں، اور جہنمیوں کی تکلیف بڑھانے کے لیے کہ تم عذاب میں بڑھتے رہو، ختم ہوتے رہو، جلتے رہو، اب تمہاری موت نہیں، موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا، اب موت ہی نہیں۔ موت دنیا میں ہوتی ہے، لیکن سوال ہوتا موت کو ذبح کون کرے گا؟ فرمایا اس موت کو ذبح کرنے والے حضرت یحییٰ علیہ السلام ہوں گے، حیات والے۔ کیسی حیات دی اللہ پاک، کہ اس موت کو بھی ختم کریں گے یحییٰ۔ موت کی بھی موت آ گئی، اس لیے اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عائشہ، کبھی بھی مصیبت آ جائے فوراً تم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو، فوراً۔ ایسا نہیں کہ کوئی مرے تو ہی، ہم تو مرنے پڑے صرف انا للہ پڑھتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ چراغ جل رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، اور چراغ بجھ گیا، ہوا آئی بجھ گیا، فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ عائشہ فرما رہی ہے اس کے لیے بھی انا للہ پڑھا آپ نے؟ فرمایا یہ بھی مصیبت ہے، اندھیرا ہو جانا روشنی کے بعد مصیبت ہے، اس پر بھی انا للہ پڑھے، وہ انا الیہ راجعون۔ جی، اس لیے موت پر پڑنے سے تو ہے ہی، کوئی مصیبت پر بھی پڑے تو اللہ پاک اس سے بہتر بدلہ میں عطا فرماتے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے شوہر کا نام ابو سلمہ تھا، جب اس کا انتقال ہو گیا صحابی تھے، تو بہت روتی تھی ام سلمہ، بہت روتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو، اور یوں دعا کر، اللہم آتینی خیر ما فاتنی، اے اللہ جو میں نے لوس کر دیا اس سے بہتر مجھے دے دے۔ کہنے لگی اللہ کے حبیب، میرے شوہر سے بہتر بھی کوئی مجھے مل سکتا ہے؟ اتنا اچھا میرا شوہر تھا، میرا شوہر اتنا اچھا تھا، اس سے بھی بہتر مجھے کوئی مل سکتا ہے؟ لیکن وہ عورتیں بھی عورتیں تھیں، اپنے شوہر کا بھی جی اپریشیشن کرنے والی تھی، سے بھی بہتر۔ دنیا میں ایسے بھی ہوتے ہیں جی، ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں کہ زندگی بھر شوہر ان کا احترام، ان کی خدمت کرتا رہے، پھر بھی راضی نہیں ہوتی۔ بہت کم ایسی ہے کہ تھوڑے پر بھی راضی ہو جاتی ہے، بہت پر بھی راضی ہوتی ہے۔ انہوں نے یوں کہا، اللہ میرا شوہر چلا گیا، اس سے بہتر مل ہی نہیں سکتا مجھے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں تم دعا تو پڑھو، دعا پڑھنا تیرا کام ہے، دینا اللہ کا کام ہے، دعا تو کرو تم۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دعا کی، اللہ اکبر، اور دعا بھی عجیب۔ کیا دعا؟ فرمایا کہ یا انا للہ وانا الیہ راجعون، اللہم آتینی خیر ما فاتنی، اے اللہ مجھے بہتر عطا فرما۔ تو عدت میں بیٹھی، اور بیٹھنے کے بعد عدت ختم ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا، کہا میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ جب نکاح ہو گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا، دیکھا نا، تیرے شوہر سے اچھا شوہر ملا تجھے، تیرا شوہر تو صحابی تھے، اب تجھے کون ملا ہے؟ نبی مل گیا۔ اس حدیث کے تحت میں امام نووی رحمت اللہ علیہ مسلم شریف میں فرماتے ہیں، عجیب بات کیا کہہ رہے ہیں، کہ اگر ماں باپ انتقال کر جائیں تو بھی یہ دعا پڑھنے کی، اللہم آتینی خیرم ما فاتنی۔ ماں باپ سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے؟ کبھی ملیں گے دوسرے ماں باپ؟ بناوٹی تو بہت سارے مل جائیں گے، لیکن ریئل پیرنٹس نہیں ملتا، ملتا تو کیا کرے؟ وہ دیکھو نا، جب ماں کا انتقال ہوتا ہے دوسری ماں ہوتی، پھر دیکھو
بچوں کی حالت کیا ہوتی ہے جی. تو پھر کیا حالت ہوتی ہے؟ ریئل پیرنٹس کہاں مل سکتے ہیں؟ امام نووی سوال قائم کر رہے ہیں کہ ماں باپ کے انتقال پر بھی یہ دعا پڑھی جائے, انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہ آتینی خیر ما فاتنی. جواب بھی خود دے رہے, ہاں ماں باپ کے انتقال پر بھی تم دعا پڑھو, کیا ملے گا؟ فرمایا تمہارے صبر کے اوپر تمہیں جنت ملے گی اور اللہ مل جائے گا, یعنی اللہ تم سے راضی ہو جائے گا. ماں باپ تو نہیں ملیں گے لیکن ماں باپ سے بڑھ کر تمہیں اللہ مل جائے گا. اس سے بڑھ کر کیا؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو اللہ سے نا امید نہیں ہونی چاہیے, کبھی نہیں, ہر وقت. ظاہری بات ہے مصیبت تو آتی ہی ہے لیکن مصیبت میں آدمی کو صبر کرنا چاہیے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا انتقال ہو گیا, حضرت عباس کا جب انتقال ہو گیا, اسی بات کو یہاں بیان کر رہے ہیں, حضرت عباس کا انتقال ہوا تو عبداللہ بن عباس بیٹھے رو رہے تھے, رو رہے تھے. اللہ, ایک دیہاتی صحابی آئے تعزیت کے لیے, دیکھا کہ ابن عباس رو رہے, فرمایا کہ تم ہی رو گے تو ہمارا کیا ہوگا, تم تو ہمارے بڑے ہو اور بڑوں کے خاندان میں سے ہو. عباس تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہوتے تھے اور یہ چچا صاحب بھائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, تم ہی رو گے تو دیہاتی لوگوں کا کیا ہوگا. اس کے بعد جو دیہاتی نے جو بات کہی حضرت عبداللہ کو, کہا تیرے باپ کے انتقال ہو گیا اس پر تو رو رہے ہیں لیکن سن, تو پوری زندگی تیرے باپ کی خدمت کرے, اس کو وی آئی پی ہاسپٹل میں رکھے, وی آئی پی آئی سی یو میں رکھے, وی آئی پی روم میں رکھے, پھر بھی اللہ جو اس کو دے گا, اللہ جو اس کو دے گا وہ تو نہیں دے سکتا ہے, وہ ہے جنت. وہ کیا ہے؟ جنت. تو نہیں دے سکتا, پوری زندگی خدمت کرے. اگر میرا باپ ہاسپٹل میں ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ وی آئی پی, اچھی بہت مہنگی ہاسپٹل میں لے جاؤں گا, بہت خرچ کروں گا, ڈاکٹر سے ڈاکٹر, ڈاکٹر سے ڈاکٹر, اوپینین پر اوپینین لوں گا, سارے کام کر لوں گا, سارے پیسے خرچ کر لوں گا, لیکن باپ کی تکلیف لے سکتا ہے؟ باپ کا سر کا درد لے سکتا ہے؟ باپ کے پیٹ کا کینسر تو لے سکتا ہے؟ نہیں لے سکتا ہے, لے سکتا نہیں لے سکتا. تو خرچ کر سکتا ہے, تو خدمت کر سکتا ہے, لیکن باپ کو جو تکلیف ہو رہی وہ تو نہیں لے سکتا. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع سے آئے, کس کے گھر میں؟ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان میں آئے, اور آنے کے بعد کہنے لگے واہ راسا یا عائشہ, واہ راسا, ہاتھ سر پر رکھ کر کہنے لگے عائشہ سر میں بہت درد ہے, سر میں بہت درد ہے. تو ام المومنین عائشہ نے کہا ہاں دیکھا نا, اب میرے سر میں درد ہو رہا تھا, اب تمہارے سر میں بھی درد ہو گیا. عورتیں ہوتی ہیں, میاں بیوی کا یہ تعلق ہوتا ہے, دوسرا کوئی نہیں کہہ سکتا ہے, نبی کو کون کہہ سکتا, اللہ ہو با. لیکن میاں بیوی عاشقانہ بات ہے, محبتانہ بات ہے. ہاں دیکھا نا, میرے سر کو دیکھ کر تم نے اپنا سر پکڑ لیا, لیکن بہت درد تھا, بہت درد تھا. تو ایک اور سوکن آ گئی, دوسری بھی آ گئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پتا چلنے کے بعد تو ساری بیٹھ گئی. ام حبیبہ بھی آ گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو سفیان کی بیٹی تھی. یہ وہ ام حبیبہ ہے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت تھی جس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں. ان کا باپ مکہ مکرمہ سے ابو سفیان آیا, جی ابو سفیان آیا تجدید کرنے کے لیے کہ جو ہم نے وعدہ کیا تھا وہ ہم نے توڑ دیا ہے, دوبارہ ہم وعدہ کر لیتے ہیں مکہ کے کافر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو پہلے کہا چلو میری بیٹی کو مل لو. بیٹی کن کے نکاح میں تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ام حبیبہ, اور باپ ابھی کافر ہے ابو سفیان, بعد میں مسلمان بنے وہ تو, لیکن ابھی کافر ہے. تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کے مکان پر آئے تو ظاہری بات ہے تھکا ہوا باپ مکہ سے آیا اوٹنی پر, مدینہ منورہ کتنا دور ہے, ہم گاڑی میں ٹھک جاتے ہیں, وی آئی پی کار میں ٹھک جاتے ہیں, اور یہ تو اوٹنی پر آئے ہیں تو تھکا ہوا. تو بیٹھنے کے لیے گیا کہاں پر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر. تو اب ام حبیبہ نے کہا ٹھہرو 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 ٹھہرو, پورا بستر اٹھا لیا, کہا زمین پر بیٹھو, میرے نبی کے بستر پر نہیں بیٹھ سکتے. فرمایا بیٹی میں تیرا باپ ہوں, سگا باپ ہوں, میں اتنے دور سے آیا ہوں. فرمایا یقیناً آپ میرے باپ ہیں, یقیناً آپ میرے باپ ہیں, تم میرے سر اور آنکھوں پر, لیکن تم کافر ہو, تم کافر ہو, اور کافر آدمی میرے نبی جو پاک اور پیور ہے اس کے بستر پر نہیں بیٹھ سکتے. اگر آپ ایمان لے آؤ گے تو پھر دیکھو آپ کا درجہ کتنا بڑا ہو جاتا ہے. اب کافر ہے, آپ میرے نبی کے بستر پر نہیں بیٹھ سکتے, اور بستر کو ہٹا لیا. یہ وہ حبیبہ, وہ ام حبیبہ بھی آ گئی وہاں, اور بھی بیوی آ گئی. ام حبیبہ نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں بڑا درد ہے, تو کہنے لگی اللہ کے حبیب سے کاش کہ اللہ پاک تمہارے سر کا درد مجھے دے دیتا اور تم ٹھیک ہو جاتے. تم ٹھیک ہو جاتے. اور دوسری جو تھی ادھر دیکھنا کیا کہہ رہی ہے, دیکھنا سوکھنوں میں ایسا چلتا ہے نا, منہ بناتی ہے نا, ووٹ لینے والی آ گئی سر کا درد. جی کہنے والے کہتی ہے دوسری سوکھن جن کی ہوتی ہے انہیں کو پتا ہے کیسے چلتی ہے. جی ہمارے استاد کہتے ہیں جس کی دو بیویاں اس کو تین گھر رکھنے چاہیے. کتنے گھر؟ ایک سے بال کو گیم لگائے, کک لگائے تو دوسری گیا, اور دوسری بھی لگائے تیسرا گھر تو ہے ہی. تو یہ چیزیں ہیں. اب یہ سوکنوں میں بہت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ منہ بنا رہی ہے دوسری, فرمایا ام حبیبہ کو کچھ نہ کہو, میری ام حبیبہ سچ کہہ رہی ہے, سچ دل سے کہہ رہی ہے. معلوم ہوتا ہے, چلو میں بات کر رہا تھا کہاں سے کہاں نکل گیا, حضرت عبداللہ بن عباس اس دیہاتی کی بات, کہ تم باپ کی تکلیف کو تو نہیں لے سکتے ہیں نا. اب باپ کا انتقال ہو گیا ہے تو باپ کو جو چیز ملے گی تو دے نہیں سکتا ہے, وہ جنت ہے. اور تو صبر کرے گا تیرے باپ کے انتقال پر پوری زندگی, تیرا باپ وہ نہیں دے سکتا, وہ کیا ہے؟ صبر کا بدلہ جنت ہے, اور صبر والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے. فرمایا تیرا باپ بھی تجھے نہیں دے سکتا ہے تو تو صبر کر, صبر کر, تجھے بھی جنت مل جائے گی. یہ بات ہمیں سمجھ میں آئی ہے کہ جب کبھی بھی انسان پریشان ہو تو پریشانی کے عالم میں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف جھکے, نا امید نا ابیر. سنڈے کی تفسیر میں یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا اذهبوا, جاؤ یوسف کو تلاش کرو, نا امید نہ ہو, انہ لا یسو من رحم. کون نا امید ہوتا ہے؟ کافر. مومن کبھی بھی نا امید نہیں ہوتا, اس کو پتا ہے میری دنیا بھی ٹھیک. اسی لیے حدیث میں آتا ہے قیامت کا دین ہوگا, اللہ دو مومن سے کہیں گے جاؤ جہنم میں, فرشتے اس کو پکڑو, تو ایک تو دوڑتا ہوا جائے گا جہنم میں کودنے کے لیے, اور دوسرا جائے گا تو ذرا پیچھے بھی دیکھے گا اللہ کو, پھر جائے گا, پھر دیکھے گا, پھر جائے گا, پھر دیکھے گا. اللہ کہیں گے لاؤ دونوں کو یہاں لاؤ, دونوں کو یہاں لاؤ. کیا بات, بہت دوڑ رہا ہے آج جہنم میں دوڑ رہا ہے, دنیا میں تو میری طرف دوڑ آ گئی. وہ کہے گا اللہ پاک پوری دنیا میں زندگی میں کبھی تیری نہیں مانی, آج تو مان لوں, دنیا میں تو تیری مانی نہیں میں نے, ہر وقت نافرمانی, آج ایک بات تو مان لوں. دوسرے سے پوچھیں گے اللہ پاک تو کیا بات ہے, پیچھے دیکھ رہا تھا گور گور کر مجھے, کیا بات ہے؟ کہا اللہ میں نے دنیا میں سنا تھا کہ اللہ بڑا رحیم ہے کریم ہے, اس سے نا امید نہیں ہونا چاہیے, تو آج تو میں پھر امید لے کر آیا ہوں کہ ذرا دیکھ لوں شاید اللہ کو مجھ پر رحم آ جائے, دیکھ لوں اور کہ اللہ کو مجھ پر رحم آ جائے. اور جاؤ جاؤ دونوں جنت میں چلے جاؤ, اللہ کے نبی کا فرمان ہے. نا امید کبھی نہیں ہونی چاہیے. دیکھو اس آیت میں اللہ کہہ رہے ہیں کبیرہ گناہ کرنے والوں کو اللہ کہہ رہے ہیں. فرمایا قال اللہ تبارک و تعالی وہل نجازی الا الکفور. کیا کہہ رہے ہیں؟ کافر کا مبالغہ, یعنی اللہ علوسی کہتے ہیں کافر کو تو سزا ملے گی سزا کے طور پر, اور مومن کو عذاب ملے گا سزا کے طور پر نہیں, اس کے گناہ کو پاک کرنے کے لیے, کہ یہ گناہ سے پاک ہو جائے پھر ہمیشہ ہمیشہ جنت میں جائے گا. کافر کے لیے تو ہمیشہ ہمیشہ جنت نہیں ہے, جہنم ہی جہنم ہے. اللہ فرماتے ہیں انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی, ہماری طرف وہی آئی, اللہ کے ارشاد ہے یقیناً ہماری طرف وہی آئی, جو جھٹلائے اور منہ پھیر دے اس کے لیے عذاب ہے. اس سے دنیا اور آخرت دونوں کا عذاب مراد ہے, کہ جس نے پیغمبروں سے اپنے چہرے کو پھیر لیا, پیغمبروں کی بات نہیں مانی, اللہ تو کہہ رہا آؤ میری طرف, نبی کو بھیجا ہے, نبی چلے گئے تو قرآن باقی ہے آپ کا زندہ معجزہ, قرآن آپ کی حدیثیں باقی ہے, اور علماء اس کو حاصل کرنے والے باقی ہے، وہ تم کو بلا رہے ہیں پھر بھی تم نے ان کو جھٹلایا، تو سمجھو کہ پھر اس کی سزا جہنم ہی جہنم ہے، جس کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ میری آیت کریمہ تمہارے پاس پہنچ گئی ہے، قرآن کریم میرے نبی پہنچ گئے ہیں، میرے نبی کی باتیں پہنچ گئی ہے، یہ اللہ کی طرف سے حکم پہنچا ہے کہ اللہ کا عذاب دنیا آخرت میں اس شخص پر ہوگا جو دنیا میں اللہ سے نافرمانی کرے گا۔ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے رسول ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ پاک نے کہا کہ ہم نے اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی۔ آگے کی بات جو ہے، وَرَحْمَتِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کو شامل ہے۔ او جنت کے دروازے ہم تو کیا لکھتے ہیں، هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لکھتے ہیں نا، درب اچھا مکان بناتے ہیں اور پھر کیا لکھتے ہیں، آخ منزل، اور کیا منزل، اور پھر خبر نہیں کون سی قرآن کی منزل ہے یا کون سی منزل آخرت کی منزل ہے، یا پھر هذا من فضل ربی، یہ میرے فضل کا رب ہے، اگرچہ اس گھر بنانے میں زکات کے پیسے لیے ہو یا چوری کے ہو یا سود کے ہو یا ڈرگس کے ہو، پھر بھی کہتا هذا من فضل ربی، میرے رب کا فضل ہے۔ یہ چوریوں میں بھی فضل ہوتا ہے، ڈرگس کے پیسوں میں بھی فضل ہوتا ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں تو دنیا میں کر لے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے عرش پر لکھا ہے سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، میری رحمت میرے غضب پر اور غصے پر غالب ہے۔ اللہ اکبر، کیا کہہ رہے ہیں اس آیت میں، اللہ کی رحمت ہر ایک کے لیے ہے، کافر کے لیے بھی ہے، مومن کے لیے اس دنیا میں، لیکن آخرت میں اللہ کی رحمت صرف اور صرف مومن کے لیے ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت کریمہ اتری نا، ورحمتی وسعت کل شے، تو شیطان نے کہا میں بھی تو رحمت میں داخل ہوں، اس لیے کہ اللہ نے ہر چیز کہی ہے اور ہر چیز میں شیطان بھی آ گیا۔ تو حالانکہ یہ مراد نہیں ہے، مراد وہ ہے کہ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اور شیطان کا تو آخرت پر اور اللہ پر ایمان نہیں ہے، وہ تو کافر ہے۔ خیر جو بھی ہو، اس میں وہی لوگ داخل ہو سکتے جو ایمان پر رہے اور ایمان پر جت کی موت آ گئی اس کے لیے۔ آگے جو حدیث بیان کی ہے، عبادہ ابن سامت، یہ عبادہ ابن سامت وہ صحابی ہے ان 14 صحابہ میں سے جو سب سے پہلے مدینہ منورہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاٹ پر مینا میں بیٹھ کی تھی، اور ان 14 صحابہ میں سے جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ میں آنے کی دعوت دی تھی۔ یہ بہت پرانے صحابی ہے حضرت عبادہ ابن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے صحابی ہے۔ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جو آدمی یہ ایمان رکھے گا جنت میں جائے گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، من شہید اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، جو آدمی ایمان رکھے اس بات کا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وان محمدن عبدہ ورسولہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور سچے رسول ہیں، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُ، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے، وہ کرسچن اور ان کے درمیان میں ڈیبیٹ ہو گیا، شاہ صاحب کے شاگرد نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کے رسول ہے، بیٹے نہیں ہیں، بندے ہیں، یہ کہہ رہا ہے نہیں یہ اللہ کے بیٹے۔ اب یہ قرآن سے دلیل بیان کرتا ہے، وہ کرسچن کو قرآن کی دلیل کہاں سمجھ میں آئے گی یار، نہیں سمجھ میں، چل میرے استاد کے پاس۔ تو لے گیا اس کرسچن کو کہاں پر، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور کہا یہ تو مانتا نہیں، اتنی قرآن کی دلائل میں نے بیان کی ہے۔ کہا چلو میں اس کو بغیر قرآن کی دلیل کے سمجھاتا ہوں، آؤ ادھر بیٹھ جا، کیا عمر ہے تمہاری؟ اس نے کہا 55 ایئرس کی، کرسچن کہہ رہا ہے کتنی، 55 ایئرس کی، अच्छा बताओ कितने बच्चे हैं तुम्हारे, का सात बच्चे। अच्छा सात बच्चे हैं, 55 ईयर्स में सात बच्चे हैं तुम्हारे। कहा फरमाया अजीब आदमी है तू, तो इंसान है, इंसान है, 55 ईयर्स में सात बच्चे ले आया, और अल्लाह तो खालिक है, मखलूक नहीं है, मुझे और तुझे सबको पैदा करने वाला है, और उसकी उम्र का तुझे पता है? कहा नहीं, तेरी उम्र का तुझे पता है, 55 में तू सात ले आया, और जिसकी उम्र का पता ही नहीं वो सिर्फ एक ही बेटा लाया, एक ही बेटा, वो भी ईसा, और कोई बेटा ही नहीं हुआ उसको, तेरे साथ हो गए तो तू अल्लाह से बढ़कर हो गया। उसके दिमाग में ये बात बैठ गई, हाँ यार बात सही है, फौरन इस्लाम ले आया। समझ में आती है बात, बात समझाने का अंदाज। इसलिए ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह, ये अगर आप आजकल भी लोगों को क्रिश्चियन को समझा सकते, ये एक अंदाज है हमारे अकाबिरीन का समझाने का, ताकि उनके जहन के अंदर में बात बैठ जाए, बात बैठ जाए। शाह फरमाते हैं कि वो फौरन मुसलमान बन गया, तो एक यकीन ये भी होना चाहिए। वह कलिमतु अलकाहिरा मरियम और रूह मिन, फरमाया उनकी तरफ मरियम के अलैहिस्सलाम की तरफ अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा, फूंक मारी और उसे ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुई। वल जन्नतु वन नारु हक, तीसरा यकीन किसका होना चाहिए, जन्नत और जहन्नम हक है। अगर ये तीन बातें आ गई, अदखलहुल्लाहु अल जन्ना, अल्लाह उसको कहां दाखिल कर देगा, जन्नत में। अला मा कान मिनल अमली, फरमाया का उसके आमाल जैसे भी हो। सुभान अल्लाह, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, और आगे फरमाया मुस्लिम की हदीस, मन शहीद अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह हरम अल्लाह अलैहि अन्नार, जहन्नम की आग उस पर हराम है। दुआ करते रहो हमेशा अल्लाह तबारक व तआला से कि अल्लाह पाक हमें ईमान पर कायम रखना और ईमान पर मौत देना। अल्लाह की रहमत इतनी वसी है, इतनी वसी है, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला हमें क्या, ईमान पर मौत भी देगा और जन्नत भी देगा। अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल की तौफीक अता करे। नेक्स्ट वीक वेनसडे के बारे में मुझे भी पता नहीं है मैं यहाँ पर हूँ या नहीं, अगर मैं नहीं हूँ तो इंशाल्लाह इकबाल भाई और उनकी जो घरवाली है वो सबको मैसेज भेज देगी एक दो दिन पहले या एक दिन पहले या एक घंटे पहले कि आज बयान होगा कि नहीं होगा, और अगर मैसेज ना आए, नॉर्मल मैसेज आ जाए कि आज बयान होगा, तो फिर इंशाल्लाह मैं मौजूद हूँ। अभी कंफर्म नहीं है इसलिए मैंने ये बात कह दी है, तो याद रखना इसको, ठीक है। اللهم لك الحمد كما أنت أهل وصل على سيدنا محمد كما أنت أهل وافعل بنا ما أنت أهل فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم پر رحم فرما، اللہ ہم پر رحم فرما۔ اللہ شعبان کا مہینہ شروع ہوا ہے، اس کی برکتوں سے ہمیں محروم نہ فرما، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، ہماری آل اولاد کو معاف کر دے، ہمارے ماں باپ کو معاف کر دے، ہمارے بھائی بہنوں کو معاف کر دے، ہمارے رشتہ داروں کو معاف کر دے، اللہ پوری امت کی مغفرت کر دے۔ اے اللہ اس مبارک مہینے میں اعمال تیرے پاس آتے ہیں تو دیکھے گا، یا اللہ ایسے اعمال تیرے پاس آئیں کہ ہمارے رجسٹر میں مغفرت کا اعلان ہو چکا ہو۔ اے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، اللہ ہم پر رحم کر دے، ہم پر کرم کر دے۔ دور دور سے لوگ آئے ہیں، اللہ سب کے آنے کو قبول فرما، سب کے بیٹھنے کو قبول فرما۔ اے محترمہ مائیں اور بہنیں، اپنے کام کاج کو چھوڑ کر تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے کے لیے آتی ہے اور ہمارے بھائی لوگ آتے ہیں، اللہ سب کے آنے کو قبول فرما، سب کے لیے مغفرت کا اعلان فرما، اور مکسلر کے ذریعے سے جہاں جہاں لوگ سن رہے ہیں، اے اللہ سب کو قبول فرما، سب کو قبول فرما، سب کو عفو عافیت نصیب فرما، سب کی مغفرت فرما۔ اللہ سب کو اس مہینے کی برکتیں نصیب فرما، آنے والے مہینہ ہم سب کو نصیب فرما، اس کی رحمتیں میں نصیب کر دینا، اس کی مغفرتیں میں نصیب کر دینا، جہنم سے آزاد کر دینا۔ اللہ العالمین ہم سب کے دلوں کو پاک اور صاف فرما، ہم سب کے دلوں کو پاک اور صاف فرما۔ اے اللہ، اے اللہ جو بات کہی جاتی ہے ہم سب کو سننے کے بعد عمل کی توفیق نصیب فرما، عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ میرے دوست احباب، اے اللہ احسان کرنے والے، محبت رکھنے والے جتنے بھی ہیں جہاں کہیں، اے اللہ بیٹھ ہونے والے، اے اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کی مغفرت فرما، سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما۔ اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اس مجمع میں جو بھی بیمار ہو، اللہ جس قسم کی بیماری میں مبتلا ہو، اللہ سب کو شفا عطا فرما، ہسپتالوں میں، گھروں میں، جہاں کہیں جو بھی بیمار ہو، اللہ سب کو شفا کلیہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما. اللہ العالمین جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہو، اللہ ان لڑائی جھگڑوں کو، اللہ ناچاکیوں کو، آپس میں دشمنی کو ختم فرما، اللہ محبت مبدت نصیب فرما، اولادوں کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ماں باپ کو اولاد کا احترام کی توفیق نصیب فرما، اللہ گھروں میں سکون نصیب فرما، اللہ اولادوں کی اولادوں کو، نسلوں کو نیک اور صالحین میں سے بنا، اللہ جو بے اولاد ہے اولاد صالح نصیب فرما، اللہ جو بے اولاد ہے اولاد صالح نصیب فرما، جو اولاد والے انہیں نیک بنا، اللہ جو بے جوڑ ہے انہیں بہترین جوڑے نصیب فرما، نیک اور صالحین جوڑے نصیب فرما، جن کی بچیاں بے جوڑ ہیں اے اللہ بہترین جوڑے نصیب فرما، نیک اور صالحین جوڑے نصیب فرما، اے الہ العالمین جن کے لڑکے بے جوڑ ہیں بہترین جوڑے نصیب فرما، اللہ جوڑ واروں میں محبت نصیب فرما، اللہ پوری امت میں آپس میں محبت مبدت نصیب فرما، دنیا کے فتنوں سے ہماری اعلی اولاد کی حفاظت فرما. الہ العالمین تیرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں، ہمارا بیٹھنا قبول فرما، ہمارا سننا قبول فرما، اے اللہ اس کو جنت کا باغ بنا دے، ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے، قبر میں چھٹکارے کا ذریعہ بنا دے، آخرت میں رحمت کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ پل صراط پر رحمت کا ذریعہ بنا دے، جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ تو فرشتوں میں اعلان کر دے کہ ہم نے اس مجمع کی مغفرت کر دی ہے، اے اللہ کام ہمارا بن جائے گا، تجھے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہوگا. اے اللہ تو رحیم کریم ہے، ہم سب کی مغفرت فرما دے. اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہے اس میں ہمارا حصہ نصیب فرما، جتنے شرور سے پناہ مانگی ہے ان تمام شرور سے ہماری آل اولاد کی حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین. برحمتک یا